آپ قبر کے عجیب و غریب واقعات جو عذاب سے متعلق سماعت کر رہے ہیں، آئیے قبر کا ایک رکت انگیز تصور سماعت فرمائیے۔ حضرت عثمان غنی کے غلام حضرت ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو ان پر اتنی رقت طاری ہوتی کہ روتے روتے آنسو سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ حضرت عثمان کی کیفیت دیکھ کر کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کا ذکر کرتے تو نہیں روتے اور قبر پر اتنا روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے جواب میں جناب عثمان غنی نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سفر آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اگر اس پہلی منزل پر نجات حاصل ہو گئی تو سمجھو بعد کی منزلیں آسان ہو گئی، اور اگر اس پہلی منزل پر نجات نہ ملی تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت آئیں گی، یعنی قبر ہی اگلی منزلوں کی راحت و غم کی علامت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے جتنے ہولناک مناظر دیکھے ان میں سب سے زیادہ ہولناک قبر کے مناظر کو پایا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ ہم ایک جنازہ میں شریک ہوئے، ہم نے دیکھا کہ آپ ایک قبر کے کنارے بیٹھ گئے، پھر آپ اس قدر روئے اور ہم کو بھی اس قدر رولایا کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ نے اس وقت فرمایا، میرے بھائیوں اس جیسی ہولناک جگہ کے لیے تیاری کرو۔ برادران اسلام، حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ مدینہ پاک میں ایک شخص کی وفات ہوئی اور رسول کریم علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کاش یہ شخص اپنی جائے پیدائش سے کہیں دور وفات پاتا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وطن سے دور مرنے کی کیوں تمنا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے وطن سے دور مر جاتا ہے تو اس کی جائے پیدائش سے لے کر اس کی جائے وفات تک پیمائش کر کے جتنا فاصلہ ہوتا ہے اسی قدر وسیع جگہ جنت میں دی جاتی ہے۔ برادران اسلام، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے دور مسافت میں وفات پاتا ہے اس کی قبر میں اتنی ہی کشادگی کی جاتی ہے جس قدر فاصلہ اس کے گھر سے اور جائے پیدائش کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک پھلواری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، نیکی اور بدی کے اعتبار سے قبر کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا قبر آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کی ایک پھلواری ہے، تم قبر کی بات سنتے ہی نہیں حالانکہ وہ ہر روز 3 بار پکار کر کہتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے والا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ برادران اسلام، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن اپنی قبر میں یوں رہتا ہے جیسے سرسبز باغ میں ہو، اس کی قبر 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے اور اتنی روشنی اس کی قبر میں ہوتی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ حضرت معاذ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے مردے قبر میں کیسے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا اگر مردہ مومن ہوتا ہے تو اس کی قبر 40 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، 70 گز اور 40 گز میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ کشادگی کا فرق افراد کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ حضرت وہب ابن منبع سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس کھڑے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے بھی تھے، ان لوگوں نے قبر کی تنگی، وحشت و تاریکی کا ذکر کیا، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اس سے زیادہ تنگی میں اپنی ماؤں کے رحموں میں تھے، اللہ تعالی جب چاہتا ہے تنگی کو کشادگی سے بدل دیتا ہے۔ ابو غالب ابو امامہ سے مروی ہے کہ ملک شام میں ایک جوان شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے چچا سے کہا کہ ذرا آپ یہ تو بتائیے کہ اگر اللہ مجھ کو میری ماں کے حوالے کر دے تو میری ماں میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے گی؟ چچا نے کہا واللہ تیری ماں تجھے فوراً تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ اس نوجوان نے کہا اللہ تعالیٰ میری ماں سے زیادہ مجھ پر شفیق و مہربان ہے، یہ کہا کر اس کی روح پرواز کر گئی، اور اس کے بعد اس کو قبرستان لے گئے۔ ابو غالب کا بیان ہے کہ میں بھی اس کے چچا کے ساتھ گیا اور اس کو قبر میں اتارا، اس قبر میں رکھ کر اس پر اینٹیں برابر کر دی، اچانک ایک اینٹ اپنی جگہ سے گر پڑی، اس کا چچا کود کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ اور غیر معمولی حالت کو دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے، اس کے چچا نے کہا کہ اس کی قبر جو ایک اینٹ کے گرنے سے کھل گئی تھی، میں نے اس کے اندر دیکھا کہ قبر نور سے بھر گئی ہے اور قبر تحد نگاہ کشادہ ہو گئی ہے۔ حضرت محمد ابن ابان حمید رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ ان کا ایک بھانجا تھا، مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، وہ میری ماں سے زیادہ شفیق ہے۔ پھر انتقال کے بعد اس کو قبر میں رکھا گیا تو ایک سوراخ سے میں نے جھانک کر دیکھا کہ حد نگاہ تک کشادگی تھی۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کیا تو نے یہ منظر دیکھا، اس نے کہا ہاں، تجھے مبارک ہو بھانجے کی نیک بختی۔ میرے ساتھی نے کہا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا بڑا اچھا گمان تھا اور اس نے اچھا کلمہ مرتے وقت کہا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب ان کے خاوند ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کی قبر میں وسعت پیدا کر دے اور اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبریں مردوں کے لیے تاریکی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، ان پر جب میں نماز جنازہ ادا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ روشنی پیدا فرما دیتا ہے۔ جناب انس سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں ہنسنا اور کھلکھلانا قبر میں تاریکی پیدا کرنے کا سبب ہے۔ برادران اسلام، آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور نماز سے پہلے اور نماز کے بعد مسجد کے صحن میں، مسجد کے برانڈے میں بیٹھ کر وہ گفتگو میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حیرت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے درمیان، گفتگو کے درمیان ایسی ایسی باتیں سنی جاتی ہے جو دنیا کے حالات حاضرہ پر ہو، سیاست کے تعلق سے ہو، اور دنیاوی باتیں ان کے درمیان گشت کرتی رہتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اے لوگوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ مسجد جائے عبادت ہے، جائے گفتگو نہیں ہے۔ دنیا کی سیاست کی باتیں وہاں کرنے نہیں چاہیے، اس لیے کہ مسجد خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں سجدے کیے جاتے ہیں، وہاں قرآن عظیم کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں نیک کام کیے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بجائے عبادت کے، بجائے سجدے کے، لوگ صحن میں بیٹھ کر دنیا کی باتوں میں مصروف رہتے ہیں اور دنیا کی عجیب غریب باتیں وہاں بیان کرتے ہیں، دنیا کے گزرے ہوئے واقعات وہاں بیان کرتے ہیں۔ اس شرم و ندامت کی بات ہے۔ مسلمانوں، رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسجد جائے عبادت ہے، عمل کی جگہ ہے، لیکن اس میں لوگ دنیاوی گفتگو کرتے ہیں، تو سرکار کا قول ان لوگوں کے لیے نصیحت پیدا کرتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی باتیں مسجد میں کرتے ہیں کہ اے لوگوں، دنیاوی باتیں مسجد میں کرو گے تو تمہارے نام اعمال سے نیکیاں مٹا دی جائیں گی، تمہارے نام اعمال میں گناہ بھر دیے جائیں گے۔ لہذا دوستوں اور بزرگوں، مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ تمہاری اس گفتگو سے تمہاری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد میں، خانہ خدا میں دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ گناہوں سے بچیں اور نام اعمال سے نیکیاں نہ نکالی جائیں اور قبر میں رحمت خداوندی کے مستحق ہو جائیں۔ حضرت مغیرہ ابن حبیب سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن غالب حمدانی رضی اللہ عنہ ایک مارکے میں شہید ہو گئے۔ جب وہ اپنی قبر میں دفن کیے گئے تو لوگوں نے ان کی قبر سے مشک کی خوشبو محسوس کی۔ اس کے خاندان کے کسی آدمی نے حضرت عبداللہ کے خواب میں دیکھا اور دریافت کیا، تم نے کیا کام انجام دیا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے بہت اچھا کام انجام دیا۔ پھر خواب دیکھنے والے نے دریافت کیا، تم کس طرف گئے؟ انہوں نے جواب دیا، میں جنت کی طرف گیا۔ پھر دریافت کیا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ پر کامل یقین، طویل تہجد گزاری اور روزہ رکھ کر دوپہر کی شدید تشنگی برداشت کرنے کے سبب یہ مقام میسر آیا۔ پھر دریافت کیا، یہ قبر سے کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ تلاوت قرآن اور روزوں میں پیاس کی شدت برداشت کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ حضرت مالک ابن دینار کا بیان ہے کہ میں خود عبداللہ ابن غالب کی قبر میں اترا، میں نے مٹی اٹھائی تو مشک کے مانند معلوم ہوئی، لوگ مٹی لینے کے لیے ٹوٹ پڑے، فوراً قبر برابر کر دی گئی تاکہ لوگ مٹی نہ لے سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے پر زیادہ مہربان ہو جاتا ہے جب وہ قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے اور اس کو تنہا چھوڑ کر لوگ اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام حالتوں سے زیادہ اس حالت میں اپنے بندے پر رحم و کرم فرماتا ہے جبکہ وہ بے کسی کے عالم میں اپنے گڑھے یعنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب عالم وفات پا کر قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کو شکل و صورت دے کر قبر میں پیش کر دیتا ہے، اس سے قیامت تک اس کو انسیت رہے گی اور یہی علم اس کو زمین کے کیڑے مکوڑوں سے بچاتا رہے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ تم خیر کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں علم سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبر روشن کر دوں گا تاکہ قبر کی تنہائی اور تاریکی میں ان کو وحشت نہ ہو۔ برادران اسلام، قبر میں مومن کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، مومن کو سب سے پہلا تحفہ جو اس کی قبر میں دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ اس کے جنازے کے ساتھ گئے ہیں ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ مومن سے کہا جاتا ہے کہ تو خوش ہو جا، تیرے جنازے کے تمام شرکا کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ برادران اسلام، قبر سے متعلق جتنی باتیں آپ سماعت فرما رہے ہیں وہ سچ ہے اور حق ہے۔ قبر میں مومن کے لیے جو تحفے پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی حق ہے، ان کے لیے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ بھی حق ہے، اور ان کو جو عذاب دیا جاتا ہے یہ بھی حق ہے، کیونکہ قبر کے عذاب برحق ہے۔ حضرت علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عذاب قبر کا ذکر قرآن و سنت میں بہت جگہ آیا ہے، اس لیے یہ حق ہے، اور دو فرشتوں کا مردوں سے سوال کرنا یہ بھی حق ہے، اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ حضرت ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کا عذاب حق ہے، اس سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو خود گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عبداللہ سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، اس کی سب حدیثیں صحیح ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ رسول کریم علیہ السلام کے ارشادات ہیں، اگر ہم ان کو رد کریں گے تو انکار سنت کی وجہ سے فرمان خداوندی کے بھی منکر قرار پائیں گے، کیونکہ رسول کے اتباع کا حکم ہے، پس مردے عذاب قبر سے دوچار ہوتے ہیں اور یہ حق ہے۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر حق ہے کیونکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور یہی علماء حق کا متفقہ مذہب ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور جو شخص میری نصیحت سے روگردانی کرے تو اس کو ایسی زندگی نصیب ہوگی جو تنگ ہوگی، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ حضرت ابو سعید خضری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان ہے کہ دنکا سے مراد عذاب قبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ تنگ کی جاتی ہے کافر و نافرمان کی قبر، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر گھس جاتی ہیں۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی جس میں آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور معیشتن دنکا کے کیا معنی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اور پروردگار عالم بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد وہ عذاب قبر ہے جو نافرمانوں کو دیا جائے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، بے شک نافرمانوں کے اوپر قبر میں 99 ایسے سانپ مسلط کیے گئے ہیں جن کے 9 پھن ہوتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ حال ہے کہ اگر زمین پر ایک مرتبہ پھونک مار دے تو زمین سے کوئی سبزہ نہ اگ سکے، یہ ان کو کاٹتے اور نوچتے رہیں گے قیامت تک، اور ان کو قبر سے اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہی مراد اس آیت کریمہ سے ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے،
وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ،
اور بلا شبہ ان ظالموں کو اس مذکورہ عذاب کے قبل بھی اور عذاب ہونے والا ہے۔ اس آیت کے معنی میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے، یعنی عذاب جہنم سے قبل نافرمانوں کو ایک دوسرا عذاب دیا جائے گا۔ برادران اسلام، آپ ہمارا بیان عذاب قبر سے متعلق سماعت کر رہے ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ عذاب قبر سے متعلق سارے جہان کے آقا سرکار دو عالم علیہ السلام بھی عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام بہت زیادہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، قبر کا عذاب حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام بنو نجار کے کھجوروں کے باغات میں تشریف لے گئے، وہیں ان کا قبرستان بھی تھا۔ آپ نے وہاں کئی آدمیوں کی آوازیں سنی اور چیخ و پکار سنی، وہ سب جاہلیت میں مرے تھے اور قبر کے عذاب میں مبتلا تھے۔ رسول پاک علیہ السلام وہاں سے گھبرائے ہوئے باہر نکلے اور صحابہ کرام سے فرمایا، تم لوگ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی نماز میں آخری تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو چار چیزوں سے پناہ مانگو، عذاب جہنم، عذاب قبر اور فتنہ موت و حیات اور دجال کے فتنہ سے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تھے، اسی طرح یہ دعا بھی بڑے اہتمام سے سکھایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، موت و حیات کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول مقبول علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور اس وقت ایک یہودی عورت بھی میرے پاس موجود تھی۔ وہ یہودی عورت کہہ رہی تھی کہ تم اپنی قبروں میں مفتون ہوتے ہو۔ یہ سن کر رسول پاک علیہ السلام نے گھبرا کر فرمایا، مفتون تو یہودی اور نصارہ ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ جب اس واقعہ پر چند روز گزر گئے تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ قبروں میں مفتون ہوتے ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام عذاب قبر سے برابر پناہ مانگتے تھے۔ برادران اسلام، عذاب قبر جو لوگوں پہ ہوتا ہے اس کو بہائم سنتے ہیں، تمام جانور سنتے ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت سے مروی ہے کہ بدو نجار کے باغ میں سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے کھچر پر تشریف لے گئے، وہاں قبریں تھیں اچانک آپ کا خچر بدکا، آپ نے فرمایا مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ اس کی آواز سے یہ بدک رہا ہے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بھی وہ آواز سنا دیتا جو جانور سنا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو روایت اوپر گزری ہے جس میں یہودی عورت کا ذکر ہے، اسی روایت میں یہ جملہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ مردے قبر میں عذاب دیے جاتے ہیں، مردے کو قبر میں عذاب دیے جاتے ہیں اور ان کی آواز کو تمام جانور سنتے ہیں۔ حضرت ام بشیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عذاب قبر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگو، میں نے کہا کیا مردے قبر میں عذاب دیے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایسا عذاب جو چوپائے سنتے ہیں۔ ابو محمد عبدالحق فرماتے ہیں کہ ابو الحکم بن مرجان نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اشبیلا میں ایک میت کو دفن کر کے لوگ تھوڑی دیر تک ایک گوشے میں بیٹھ گئے، انہوں نے ایک چوپائے کو دیکھا کہ وہ چرتے چرتے رک گیا اور پھر دوڑ کر اس قبر کی طرف آیا، اپنا کان قبر پر رکھا، پھر بھاگتا چلا گیا، پھر دوبارہ، پھر تیبارہ، اسی طرح سنتا اور بھاگتا رہا۔ ابو الحکم فرماتے ہیں کہ اس وقت سرکار پاک علیہ السلام کی حدیث میں نے یاد کی کہ عذاب قبر کو جانور بھی سنتے ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جس جانور کے پیٹ میں چارہ کے ساتھ مٹی کھا لینے سے درد ہوتا ہے تو اس کو یہودی اور نصارہ کی قبروں کی طرف لے جایا کرتے تھے، عذاب قبر کی آواز سن کر ان میں ڈر اور گرمی اتنی پیدا ہوتی کہ وہ درد ختم ہو جاتا۔ برادران اسلام، زمین پر تکبر سے چلنا بھی عذاب کی قبر کا سبب ہے۔ مرشد بن حوشب کہتے ہیں کہ میں یوسف بن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے پاس ہی ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا چہرہ ایک طرف کا لوہے کی تختی کی طرح تھا۔ یوسف نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی زندگی کا واقعہ بیان کر تاکہ مرشد کو بھی اس کا علم ہو جائے۔ چنانچہ وہ بیان کرنے لگا کہ میں ایک مردے کے لیے رات کے وقت قبر کھودی، اس کو جب قبر میں دفن کر دیا اور قبر برابر کر دی تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کے برابر دو سفید پرندے آئے، ایک اس کے سر، ایک اس کے سرہانے اور دوسرا اس کے پاؤں کے قریب اترا، پھر انہوں نے قبر کھودی اور ایک اس کے اندر اتر گیا۔ میں قبر کے قریب ہی تھا، میں نے سنا کہ قبر میں وہ پرندہ اس سے پوچھنے لگا، کیا تو وہی شخص نہیں ہے جو دو پیلے کپڑوں میں فخر و تکبر کے ساتھ اپنی سسرال جایا کرتا تھا؟ مردے نے جواب دیا، میں تو اس سے کمزور تر ہوں۔ پھر اس پرندے نے ایک ضرب لگائی جس سے قبر اتھل پتھل ہو گئی اور قبر سے پانی اور تیل بہ نکلا، پھر وہ مردہ اور قبر اپنی اصلی حالت پر لوٹ گئے۔ پھر حسب سابق سوال و جواب کے بعد اس نے ضرب لگائی اور قبر سے پانی اور تیل ابل پڑا، اسی طرح تین مرتبہ ہوا۔ پھر اس پرندہ نے میری طرف توجہ کر کے کہا، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے میرے رخسار پر ایسی ضرب لگائی کہ میں رات بھر وہیں بے ہوش پڑا رہا، صبح کے وقت میرا چہرہ ایک طرف سے ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ برادران اسلام، آئیے ایک قبر کے عذاب کا واقعہ اور سماعت فرمائیے۔ مروی ہے کہ رسول محترم علیہ السلام جنت البقیع پر گزرے، آپ نے قبر کو دیکھ کر فرمایا، لبیک، میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر آپ سجدہ میں گر پڑے اور روئے۔ اس کے بعد جب آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ کسی شخص نے حضور سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، اس قبر کا مردہ عذاب میں مبتلا تھا، جب اس نے مجھ کو دیکھا تو پکار کر کہنے لگا، اے امت کے شفیع، میں نے جواب میں کہا، لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میرے اوپر نیچے آگ ہی آگ ہے، آپ میری سفارش فرمائیں۔ میں نے اس کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سفارش کی اور وہ قبول ہوئی، اس پر مجھے وہ خوشی ہوئی کو تم محسوس کر رہے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آئیے اس امت کے شفیق شافع روز بحثر، صاحب لولاق، تاجدار مدینہ، امت کے غمخار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مکرم میں نعت پاک کے چند اشعار میں عرض کروں اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ اسے سماعت فرمائیں۔
میری روح جل رہی ہے تو سلگ رہا ہے سینہ، میری روح جل رہی ہے تو سلگ رہا ہے سینہ، میں ہوں عاشق محمد، میں ہوں عاشق محمد، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میری روح جل رہی ہے جو بلال کو ملا تھا، جو اویس کو تھا حاصل، جو بلال کو ملا تھا، جو اویس کو تھا حاصل، مجھ بخش دے الٰہی، مجھ بخش دے الٰہی، اسی عشق کا قرینہ مدینہ، میری روح جل رہی ہے اسے علم بے خودی ہے، وہی جانتا ہے جینا، اسے علم بے خودی ہے وہی جانتا ہے جینا، کہ شراب عشق احمد، کہ شراب عشق احمد، جسے آ گیا ہے پینا مدینہ، میری روح جل رہی ہے، کبھی جلوہ خدا ہے، کبھی جلوہ نبی ہے، کبھی جلوہ خدا ہے، کبھی جلوہ نبی ہے، کبھی سامنے ہے کعبہ، کبھی سامنے ہے کعبہ، کبھی سامنے مدینہ مدینہ، میری روح جل رہی ہے، میری جستجو کا حاصل اے وسیم اب یہی ہے، میری جستجو کا حاصل اے وسیم اب یہی ہے، میرے سامنے ہے کعبہ، میرے سامنے ہے کعبہ، میرے سامنے مدینہ مدینہ، میری روح جل رہی ہے، میری روح جل رہی ہے تو سلگ رہا ہے سینہ، میں ہوں عاشق محمد، میں ہوں عاشق محمد، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میری روح جل رہی ہے۔